بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. One of the lessons that we must learn from Karbala and Sayyid al-Shuhada Imam Hussain alayhi salatu wasalam is to follow the divine leadership and the Imam alayhi salatu wasalam, to be linked with our Imam alayhi salam, the Imam of our time, to be connected with the divine leadership. This connection is formed in different ways. Firstly, everyone must have the understanding of the Imam of his time. He must know the Imam of his time. And by knowing the Imam alayhi salam, you would make a connection and become a follower of the Imam. All the ones who were connected with the Imam alayhi salam when he was leaving for Karbala, they were following him to Karbala, or at least wherever they were still connected with the Imam. They are not sinful in the sense that by not attending Karbala, they will not go to hell. Anyone who left going to Karbala or avoided going to Karbala intentionally without any reason, without the permission of the Imam alayhi salam, has earned nothing but punishment and anger from Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the basic idea that if we were present in the time of Imam Hussain alayhi salam, we would be with Imam Hussain alayhi salam. We always pray in our ziyarat and du'as that Ya laytani kuntu ma'akum, I wish I was with you. We pray that we were with Imam Hussain alayhi salam, and there are traditions to indicate that even if we haven't participated in any of the battles with the Aima alayhi salam, we will be still rewarded to be with them if we truly believe inside us that if the Imam was here today, I would be with him. Or if you were in the time of the Imam alayhi salam, we would be with him. That's what earns us the sawab of being with the Imam alayhi salam. As there is a hadith in Nahj al-Balagha that a person came to Imam alayhi salam and said that, Ya Ali, if my brother was here today, he would be very pleased with your success in Siffin. He said, where is your brother? Why hasn't he attended? He said, Mawla, he died. He said, if he was alive, the Imams know these things. These are for our education. He said, if he was alive, would he attend on from my side? Would he come and fight against Muawiyah from my side? He said, yes, Mawla, he loved you very much. He would fight from your side. And he would be very pleased. He would have been very pleased if he was alive to see your success in this battle. He said, not only your brother who has died, but all the people who are to come, and they are still in the wombs of their mothers or with their fathers, they will get the sawab of being with me. They will be rewarded for being with me if they intend, when they come to this world, that if we were present at the time of Imam Ali's battle, we would attend with Imam Ali. All of those people will be rewarded for being with me. Our intentions have to be purified. We should be pure in the sense that if we were in the time of Imam Ali, we would be with him. That is the lesson Imam Hussain taught us. To be connected with the Imamat, the divine leadership. Even today, we have to become more Imam Zamani, as the Iranians use this term. The ulama try and make the people be more Imam Zamani in the sense that we must remember the divine leadership. Not only just remember and mention the previous Imams, but also try and mention more about the 12th Imam alayhi salatu wasalam. Many times all we hear about the Prophet Muhammad is about the future, whenever he will come. That is important to know, because if we don't know how the things will go and how the things will happen, we will not know which side to be on many times. Not all of us, but many of us. So we need to know the future in the sense that we need to know all those traditions that talk about the future, how the things will happen, what will happen, the signs of his reappearance. When he reappears, what will happen, the battle and everything. But more so, we need to know about this time, how to be connected with the Prophet Muhammad, with the divine leadership today, in our life today. How can we be more connected with the Imam al-Islam now, in the great occultation of the Imam al-Islam? In the Ghaibat, there are obviously two parts of Ghaibat, Ghaibat al-Sughra and Ghaibat al-Kubra. Ghaibat al-Sughra was much easier in the sense, Imam appointed his Naib. He said, if you want to be connected, he is my representative. He appointed one person and you are to follow him to get my guidelines. In Ghaibat al-Kubra it is more difficult because it is Niyabat al-Amma. In the sense, it is no particular person announced. No one can claim today that I am connected with the Imam alayhi salam, you all must follow me. No one can say that, it is not permissible, it is haram today. None of the Maharaja say that I am connected and the others are not. None of the Maharaja say that. And you cannot deny that none of these or all of them are not connected. They may all be connected in the sense that they see the 12th Imam alayhi salatu wasalam. Or probably none of them see the 12th Imam alayhi salam. But Imam alayhi salam gave us a general method of following a mujtahid. He gave us a criteria. He said if any of these conditions, and all of these conditions, are found in a person, then you are allowed to follow him. It may be more than one person at one time. Because only and only in Niyabat al-Khasa, when the Imam alayhi salam has appointed a particular person, then you are not allowed to follow another person but the one who Imam alayhi salam appointed. In Niyabat al-Amma, it has been a common thing amongst all the Shia Marja'iyats in the history, in the whole history of Ghaibat al-Kubra, since 329 Hijra till today, that you could follow a Marja Taqlid. There has been only 80 years where we had no Mujtahid. We had to follow a deceased Mujtahid. That was after Shaykh al-Tusi in the 5th Hijra, until Ibn Zuhra, his grandson, who became a Mujtahid. So 80 years was the time when the Shia had no mujtahid to follow, a live mujtahid. They had to follow a deceased mujtahid. It is wajib-e-kifaya to become a mujtahid. It becomes wajib-e-aini when no one goes to do ijtihad. For some people to go to do ijtihad and the others follow them. Just like a few people go and learn medicine and we all just go to them for treatment. Likewise, some people become engineers, architects, and the rest just refer to them. The Quran also, Surah Tawbah, Surah number 9, verse number 119, refers to it that it is not possible, وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَافًا. It is not possible for all the believers to go and learn and become experts. Then why doesn't a group of them go and learn? تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Learns fiqh or learns religion deeply, understands it, and comes back. وَرَجَوْا, it means comes back and teaches the others. Some become scholars and come back and teach, and some go on to become mujtahideen, that we all must refer to. When there are people like mujtahideen present, a non-mujtahid is not allowed to speak because he is not qualified enough, learned enough to give fatwa, a verdict. So we all must refer to a mujtahid. All mujtahideen are respected with the condition that they must be all adil. And they must not be worldly, they must be godly, they must be more with the Fatima alayhi salam. There is one thing that we refer to, I hope I'm not going too deep into it, and inshallah I'll finish quickly. One thing we must all refer to, which is asalat-e-adalat. If it is not proven that a person is fasiq, then we treat him as adil. Islam does not use su'adhan. That's why certain jobs are not allowed, yes? Because they refer to being negative about everything. Islam only says having a pessimist approach is important. Everyone is adil, everyone is sinless unless proven otherwise. Did everyone get that, inshallah? Everyone is adil, everyone is a just person unless proven otherwise. They are not fasiq. Every mujtahid, forget every mujtahid, every alim, forget every alim, every mu'min is an adil person unless proven otherwise. Unless you see something that he does wrong, which is against adalat, which makes him a fasiq, you believe that he is adil. Even if you find out something about a believer that he did wrong, it is not permissible for you to go and declare it to others. It is haram for you to declare it on others. Everyone is here? One of the other messages that we learn from Imam Sallallahu Alaihi Wasallam is to keep secrets about believers, about munafiqeen, about hypocrites and about kuffar. You're allowed to disclose their secrets. You're allowed to disclose their sins. But about believers, it's not wajib to declare, disclose their sins. You're allowed to. There's a big difference between wajib and permissibility, mubah. Yes? It is not wajib that you disclose these things. It is permissible. But about believers, it is not even permissible to disclose their sins. That is one of the things that Sayyidu Shuhada taught us. Imam-e-Masoom knows everything, that this person has done this thing wrong. He does not come out and open and say, this person has committed this sin. Do not associate with him. Unless that person is fasiq and he is munafiq. So long as he is mu'min, the Masoom says, do not disclose anything about him. Everyone with me, inshallah. You see something wrong about a believer, you are not allowed to go and disclose it to other believers. You see something wrong, unless that person will be using it against the believers to use it against them or misuse their trust. That's when it becomes allowed, yes, or sometimes wajib to disclose that thing. Let me just refer to one incident from the history of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Now many people sometimes laugh at this incident and they think that it is some sort of a joke. Ulama have mentioned it in their books. It is a hadith. It has also been mentioned in the history books and riwayat. Some people look for other people's faults and they want to go and declare their faults so they can feel that we are better and the others are worse than us. The worst person is he who looks at the faults of others and never finds his own faults. When you are pointing the finger at another person, there is one finger pointing at that person and the rest are pointing at yourself. So do not point fingers because your own fingers are pointing at yourself. These few people got together and they said, in Islam there are four witnesses required, adil witnesses required, and everyone is adil unless proven otherwise. We're all adil. So four witnesses required for zina, otherwise zina is not proven. I cannot go about the other conditions as the pulpit does not allow me. There are many things that we cannot refer to for the respect of the member. So I cannot go into the details. So inshallah you should understand that. Four witnesses required for fornication or adultery to be proven. four adil witnesses. So four people get together, go and witness a zina, and now they all decide they're so pleased that we have witnessed a zina, we can get these people lashed or get them stoned to death. So they're so happy about this. So they said, let's go to Imam Ali alayhi salam and get these people punished for zina or this man. One of them says, why don't you three go to Imam Ali alayhi salam? Meanwhile, I am going for another purpose and I'll inshallah join you later on. These three people come to Imam Ali alayhi salam and they say, Ya Ali, we have witnessed a zina. Imam Ali looks up and says, have you forgotten the verse of the Quran? There are four witnesses required. They said, Ya Ali, we are four. He said, no, you are three. He said, no, the fourth one is coming. He said, have you not read the ayah? It says, four of them should bear witness together. You are only three here. He said, Mawla is coming, he'll come and join us. He said, no, because you have accused a person, you have said his name, now I'll give you hadd-e qadhaf of accusing a believer of zina because you're only three here. Did you all get it? Hadd-e qadhaf is a had, is a limit, meaning you lash another person, the qazi, the imam-e adil, or mujtahid, imam-e shara'it, or a qazi, a judge appointed by a marja taqleed, or a mujtahid, a judge in Islamic court. Can give you hadd-e qadhaf for accusing another believer without any proof. If you say that I saw a person do zina and you're the only person, then he's not to be lashed even if he did zina. You are to be lashed because you accused him without any proof. I'll say why in a few minutes. Imam Ali al-Islam lashed these three people who had said that that person has committed zina. So they are now lashed, angry that we did not do anything and we got lashed by Imam Ali al-Islam for not doing anything. But they did something wrong. Imam would not punish a person without a reason. So the fourth person comes and says, Ya Ali, I'm the fourth person. He said, you're not the fourth one, you're the first one. You have come all by yourself. And he said that I have a witness, I'm coming to the court, I'm the fourth person. For the zina, he said, you have accused a believer, let me lash you as well. So Imam alayhi salam lashed him. Now they four got together and they said, we got beaten for nothing. Why don't we go together now? Let's all four of us go again to Imam Ali al-Islam. He said, Ya Ali, we are four together now. Four witnesses. 1, 2, 3, 4. We are seeing that person committed zina. Would you punish him now? We are having the same witness. Imam Ali said, have you not read that a person who is punished in Islamic court, he is no longer adil? You will be punished again for accusing a believer. You see, some people take it as just a... Imam Ali al-Islam punished them again. The purpose is that when you see a zina or anything wrong, to go around spreading it, spreads the fitna and also is giving a big name to a sin. When you say that a person committed sin, it encourages others to say, okay, if he can do it, then I can do it. Islam says, no, finish it off by mentioning it, by mentioning a sin, you are spreading the sin. By referring to it, so and so does this. He does this. Why are you spreading the news? The Aimma alayhi salam said that if a person talks about me and I have not heard it, the fifth Imam says, a person talks about me, I have not heard it. If a believer who has heard it comes and tells me this is what the people were saying about you, those people who were talking about me, they had shot an arrow in the darkness. This person who told me brought it and hit it in my chest. You see, this is Imam Masum alayhi salam. Many people in our society sometimes they like to refer to the sins and tell, spread the news. This is itself another great sin, one of the gunahana kabira. Spreading the sin about a believer, that is only an accusation unless proven otherwise. In a non-Muslim country, there is no Islamic court, you are not allowed to refer to any person's sin because you cannot get them punished. Only an Islamic jurist is allowed to punish. I am not allowed to punish a person for his sin because I'm not an Islamic jurist. No, I'm not a qadi. Only a qadi is allowed to punish a person. Did everyone get these things cleared? I hope you got it clear. You're not answering me, inshallah. Allahu Akbar. By being connected to the leadership, the divine leadership, we have to be a bit more Imam Zamani, I had said earlier on. If a person in this time is connected to the Prophet Imam alayhi salam, how? He cannot go and say, I see the Imam alayhi salam, he comes to me even if the Imam al-Islam comes to you, it is not permissible for you to go and tell others. Our Maharaja do not disclose these things. When you hear about the meeting with the Imam al-Islam, after their death you hear these things. The close ones who knew, however they knew it, they only disclose these things after the death of a mother. Sometimes within the lifetime, if it is disclosed, they do not like it. Many things about many of the Maharaja, not about the first Imam, many of their things, their special blessings that they have from Allah subhanahu wa ta'ala, they do not like to disclose them. Even if you were meeting with the Imam alayhi salam, it is not permissible, it is haram for you to go and say that I meet with the Imam alayhi salam, I see him in my dream, this is what the Imam comes and tells me. It is not permissible, even if it happens to you. It is only and only hujjah for you. Our dreams are not reasons for us to go and refer to them and tell others. Only the ma'sumeen, their dreams are true. Whatever they see is true. When Hazrat Ibrahim sees that he is slaughtering his son, it is a proof for him. But if I see that I am slaughtering a Mormon believer, I cannot go and do it. I will be punished for it in this Islamic court. Yes, even in the hereafter, it will be taken as first degree murder. Yes, in law. It is not even manslaughter. It is murder. That I went and killed a person because I just saw. Who am I to see a person? Even if I saw a person being killed in my dream, it is not. I'm not a Nabi or an Imam. It means nothing. You cannot carry these things out. Yes, seeing the Nabi or Imam in your dream cannot be false, because the Prophet says in Sahih Tirmidhi as well in our books that man ra'ani faqad ra'ani fa inna shaytana la yumathilu bi, a person who sees me in his dream only sees me because shaytan cannot take up my shape. And a person who sees any one of my successors, the 12 Imams, they only see them. But even ulama, some ulama argue that you should not refer to other people saying that that's how I dreamt Imam Ali alayhi salam, that's how he looked. Because when narrating it to others, when relating it to others, when telling others that that's how Imam Ali looked, if another person sees him different or remembers him differently, there will be contradiction on how Imam Ali looks or how the Imam looks. You should not refer to even your dreams to each other. I hope I'm not being too harsh, but even if I have been too harsh, I think I need to convey it. You see, many a times we think that we have learned certain things, but we haven't. That is called dual ignorance. Ignorance is of two types as well, you know. I hope I'll quickly just mention it and finish off. I've gone on for too long in English today. There is single ignorance and there is dual ignorance. Sometimes we know that we don't know. That is called single ignorance. I know that I don't know medical science, so I have knowledge about my own ignorance. Everyone got that? This is called single ignorance. The dual ignorance is when I don't even know that I don't know. I hope you got it, inshallah. A person, I think, I know medical science, I'm going around giving people medicine. I'm not even a qualified physician, I'm not a doctor. I shouldn't be doing it because I'm not a qualified person. I am dual ignorant because I'm doing something that I shouldn't be doing. I don't know medical science and I think I know it. So I don't even know that I don't know. I hope you all got it. Imam Ali al-Islam says, Ar-Rijalu ala Arba'in. People are of four types. A person who knows, but he knows not that he knows. Please pay attention. A person who knows, but he knows not that he knows. He is sleeping, wake him up. Meaning a person who has knowledge, but he doesn't have any knowledge that he has knowledge. He has learned medical science, he has passed it, but he says, I don't want to practice it. I remember one of the brothers, he had passed his driving test, but he never drove. His car was always there. He would ask for a lift from another brother all the time. So I asked him one day after 2 years, I said, why don't you drive? Have you not passed? He said, I have passed, but I'm not strong enough from inside to drive. I'm not sure if I have passed or not. Why aren't you sure? He said, well, probably, you know, that day I was driving good and the instructor passed me. This person is sleeping, but a person who needs to wake him up is a person who is more learned than him in that sense. Are you all with me, inshallah? So some people, Imam Ali says, there are four types of people. People who know, but they know not that they know. Wake them up, they are sleeping. But there are people who know not, but they know that they know not. Did you get it, inshallah? They don't know, but they know they don't know. Imam Ali says, أُولَٰئِكَ مُتَعْلِمْ. These are the ones who are learners. Help them, because they at least have knowledge about their ignorance. The third group, he says, is a group of people who know not, and they know not that they don't know. He says, "Haula, these are people who are ignorant. Fatruduhu. These are the people who you should throw away from yourself, because these are the ones who will be spreading ignorance. They don't know, and they don't know that they don't know." I hope it is making sense. The ones who are ignorant, and they have no knowledge about their own ignorance. Imam Ali says, these are jahils, these are the biggest ignorance. Stay away from them, because they'll be spreading nothing but ignorance. And the fourth category, he says, the ones who know, and they know that they know. He says, these are the ones who are ulama, ulaika, hadha alimun, fattabi'uhu. Follow these kind of people. Not the ones who think they know and they don't know anything. Don't follow them. But the ones who know, and they know that they know. Imam Ali says, these are ulama. Probably Imam Ali alayhi salam is referring to the fourth person being himself. I'm not sure about the first three categories. I hope inshallah everything is conveyed without any names. You see, what happens is that many times we should not be fitting into any of these categories. We should try and be either the second category, where we don't know, but at least we know that we don't know. In only that case we would learn. That is the only case when we learn. Otherwise we'll be amongst the people who are not learning. We are spreading ignorance, nothing but ignorance. To be connected with the 12th Imam alayhi salam or the Imam of your time, it is through dua, through many of these practices that our ulama have told us. Be connected with the Imam alayhi salam. Do not be disconnected with the Imam alayhi salam. Get to know your Imam better. Knowing doesn't mean just know his name, who his father was, who his mother was. That is only just a resemblance of the original shape of the Imam alayhi salam. The imamat is beyond that. To know what imamat means, to know what the 12th imam means, to know what his place before Allah subhanahu wa ta'ala is, that he is a divine leader selected by Allah subhanahu wa ta'ala, chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. See Allah salat, everyone. کچھ تھوڑا سا زیادہ وقت لیا آج بھارت انگریزی کا 25 منٹ زیادہ گزر گیا تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا موضوعات بہت سے دیے گئے لیکن کیا کیا جائے موضوعات کو اپنے موضوع سے متصل کرنا اور ہوتا ہے اور اپنے موضوع سے باہر نکل کے دوسرے موضوعات کو وہاں پہ زبردستی گھسانے کی کوشش کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات چاروں طرف کی بات کی جاتی ہے آخر میں کہا جاتا ہے کہ اس کو موضوع سے رب دے دیا جائے تو ایسا کرنے سے باقاعدہ خود نہ اپنے موضوع سے بولا جا سکتا ہے متعلق اور نہ ہی جو موضوع دیا جائے اس سے بھی متعلق بولا جا سکتا ہے اب مجھے بھی خود باقاعدہ بہت سے یہاں پہ تقاضے ہوئے اگر کوئی چیز میرے موضوع سے متعلق تھی اس کو بیان کر دیا گیا اگر موضوع سے متعلق نہیں تھی انشاءاللہ آج رات جو سوالات ہوں گے اسی میں انشاءاللہ سوال کر لیجئے گا کیونکہ ہر چیز کو ایک اشرے کے اندر سمونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہرحال مومنین کے علامات یا اور بہت سے موضوعات دیے گئے کہ ان پہ بولا جائے یہ خود سے اشرے کے موضوعات ہیں یا کم از کم اس کے اندر ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی مجالس چاہیے خود ہر جو عنوان دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کا زندگی رہی دوبارہ موقع ملا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ سے بولیں گے لیکن جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اسی سے متعلق جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں کافی وقت گزر چکا ہے پھر بھی شاید چونکہ چھٹی کی رات ہے لیکن پھر بھی آخر میں سوال جوابات بھی ہیں تو سوچتا ہوں کہ وقت لینا چاہیے یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہرحال شاید آپ حضرات چھٹی گزار کے آئے ہیں تو تھوڑی زیادہ ہمت ہوگی لیکن سلوات سے پتہ چل رہا کہ ہمت نہیں ہے سننے کی آپ حضرات کل بھی عرض کیا تھا کہ سلوات کے معاملہ میں بالکل بخل نہ کیا کیجئے اور کہا جاتا ہے کہ انسان بالکل اگر تھکا ہوا بھی ہو نا وہ کراچی کی زبان میں نہیں لگتا تھکاوٹ کا احساس بھی ہو اسے بہت زیادہ خستگی کا احساس ہو تب بھی انسان صلوات کے معاملے میں خستگی کا احساس نہ دلائے بلکہ ہمیشہ ایسی صلوات پڑھے کہ تھکاوٹ دور ہو جائے انسان کی اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ توجہ چاہوں گا تمام حضرات کی وقت گزر چکا ہے جو میں آپ کے سامنے مودت فی القربہ کے عنوان سے چند معروضات عرض کر چکا اسی سے عرض دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا خداوند متعال نے کچھ ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جن کے ساتھ وابستہ رہنا ایمان کی علامت ہے ان کے ساتھ وابستگی خدا کے ساتھ وابستگی ہے اور خداوند متعال نے ان کے ساتھ وابستگی کو اپنے سے اس لیے وابستگی قرار دیا کہ انسان بہت سی چیزوں کا فیض مستقیماً حاصل نہیں کر سکتا ہمیں طاقت نہیں ہوتی بہت سی چیزوں کو مستقیماً لینے کی. حضرات ہیں میرے ساتھ, بہت سی چیزیں مستقیماً نہیں لے سکتے. خدا نے خود سے کہا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, یعنی پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں تھی دنیاوی اعتبار سے. طاقت یعنی جو بدن میں طاقت ہوتی ہے, پہاڑ زیادہ مضبوط ہے. خدا نے کہا تمہارے بدن میں تو کیا پہاڑ میں طاقت نہیں تھی اتنی. مثال اس لیے خدا دینا چاہتا تھا کہ نہ روحانی طاقت نہ جسمانی طاقت کہ میرے قرآن کے فیض کو لے سکتے. اس قرآن کے فیض کو پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی کہ وہ لے سکتے, لیکن ہم نے اس قرآن کو اپنے نبی کے قلب پہ نازل کیا. پہاڑ سے زیادہ محکم اور مضبوط تھا میرے نبی کا قلب. قرآن جیسے فیض کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے نبی کے قلب کی ضرورت ہے, رسول خدا کے سینے اور دل کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اوپر اس فیض کو لے اور ہم تک منتقل کرے. ایک ایسا فیض کہ ہم مستقیماً نہیں لے سکتے, اس فیض کو لینے کے لیے ہمیں ایک اور فیض کی ضرورت ہے. علم عرفان میں اسے فیض مقدس کہا جاتا ہے. علم عرفان فیض سے بہرحال ہر زبان ہر علم کے اندر مختلف علوم میں پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کے لیے اصطلاحات مختلف ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام استعمال کیا جاتا خود سے رسول خدا کا نام احمد ہے محمد ہے, یہ اصطلاحات جب مختلف علوم میں جائیں گے بدل جائیں گی. فلسفے میں رسول خدا کو ساجر اول کہا جاتا ہے. ساجر اول یعنی جس کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا. کہا جاتا ہے ساجر اول کے اندر کچھ ایسی شرائط ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. میں توجہ چاہیں گے تھوڑی سی, مجھے علمی تھوڑی سی گفتگو ہے, اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری پوری تقریر سمجھ میں آئے گی. ساجر اول کے اندر نقائص نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اگر ساجر اول میں, کیونکہ فلسفے کی بحث ہے, ساجر اول میں اگر نقائص ہوں گے تو پھر ہر ساجر اول پہ نہیں آئے گا, بنانے والے پہ آئے گا. کہہ رہے کیسا بنانے والا تھا جس کو خلق کیا وہ پہلا ہی ناقص تھا. تو ساجر اول کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ پھر بنانے والے خالق کے اوپر کوئی حرف نہ آئے, سارے نقائص سے پاک ہونا چاہیے, اسے ساجر اول کہا جائے گا. علم عرفان میں جائیں گے, علم کلام میں جائیں گے تو نور محمدی بنے گا. علم عرفان میں جائیں گے تو کہا جاتا ہے فیض مقدس. فیض اقدس یعنی سب سے بڑا ہے خدا نے متعال, اور فیض مقدس رسول خدا کی ذات گرامی. کہا جاتا ہے فیض مقدس علم عرفان میں کہ جو خود سے فیض لیتا ہو اور فیض دیتا ہو. قرآن خدا کا فیض ہے, ایسا فیض تھا کہ جس کو ہم مستقیماً نہیں لے سکتے تھے. خدا نے کہا مجھے کسی ایسے فیض کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس فیض کو پہنچا سکوں. جس فیض کے ذریعے پہنچایا وہ فیض مقدس کہلایا. اور کہا معصوم سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح قرآن کیسا ہے. کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں, قرآن سامت ہے قرآن ناطق ہے. قرآن سامت یہ قرآن ہے جس کو صفوں پہ لکھا جاتا ہے, کاغذ پہ لکھا جاتا ہے. لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کاغذوں کا نام, لکھائی کا نام, سیاہی کا نام قرآن ہے. بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں سیاہی کا نام قرآن ہے. یاد رکھیے جو آدمی یہ سمجھے گا یہ جو سیاہی سے لکھا گیا کاغذوں پہ لکھا گیا یہ قرآن ہے, تو سمجھ لیے اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے. ان کاغذ کے ٹکڑوں کا نام, قلم کی سیاہی کا نام قرآن نہیں ہے. قرآن ایک نور کا نام ہے, قرآن ہدایت کا نام ہے, قرآن اس فیض کا نام ہے جو پیغمبر اسلام کے قلب پہ نازل ہوا, جس کو میں اور آپ نہیں لے سکتے تھے, رسول خدا لے کے ہمیں دے سکتے تھے, اس کا نام ہے قرآن. تو پیغمبر نے کہا قرآن بھی دو طرح کا, قرآن سامت ہے اور قرآن ناطق ہے. یعنی حقیقت ایک ہے, وجود دو ہے. توجہ چاہوں گا, حقیقت ایک ہے دونوں کی لیکن وجود دو ہے. ایک ہے سامت یعنی بولتا نہیں ہے لیکن اس کی حقیقت وہی ہے جو کہ بولتے ہوئے قرآن کی ہے, اور قرآن ناطق یعنی وہ بھی فیض ہے کہ جس کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں خود سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. شاید بات منتقل نہیں ہو رہی آپ حضرات تک, اگر منتقل ہو رہی ہے بات تو آگے بڑھاؤں گا. میں قرآن کو اٹھا کے دیکھیے سورہ واقعہ کے اندر خدا نے متعلق کہا لا یمسہ الا المطہرون. اگر چند دن پہلے کی مجلس ذہن میں ہو تو میں نے اس میں فائل اس میں مفعول کی بحث کی تھی آپ حضرات کے سامنے. اس کے اندر میں نے پیش کیا تھا عصمت سے متعلق, ایک ہوتا ہے عاصم دوسرا ہے معصوم.
डेथ है एंड में, बहुत से अपराध नहीं थे। आखिर वो जो अपने आप को बचा के रखे, इस्मत यानी बचा के रखना, हर बुराई से, हर गुनाह से, हर भूल चूक से बचा के रखना। आसिम वो जो अपने आप को बचाए, मासूम जिसे बचाया गया हो। हम आइम्मा की इस्मत के कायल हैं, लेकिन आसिम होने के नहीं, मासूम होने के कायल हैं। वो अपने आप को नहीं बचाते, उन्हें खुदा ने बचा के रखा है। फिर बहस की थी मुखलिस और मुखलस की। शैतान ने नहीं कहा था मुखलिसीन को नहीं बहका सकूंगा, कहा था मुखलसीन को नहीं बहका सकूंगा। मुखलिस वो जो अपने आप में इखलास पैदा करे, मुखलस वो जिसमें खुदा ने इखलास डाला हो। तवज्जो है मेरे साथ। अब यहाँ इजाज के अंदर सूरह वाकिया के अंदर खुदा ने मुताले का ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को कोई नहीं छू सकता, इल्लल मुतहहरून, सिवाय उनके के जो मुतहहर हो। दोबारा वही बहस आएगी मुखलिस और मुखलस की। मुतहहर नहीं कहा, मुतहहर कहा। मुताहिर कौन है? बहुत से फराद कहते हैं भाई जाहिरी तफसीर और बातनी तफसीर। कुरान की एक जाहिरी तफसीर है, 70 बातनी तफसीरें हैं। बात मुंतकिल हो रही है। जाहिरी तफसीर एक है, बातनी तफसीरें 70 है। जाहिरी एतबार से उलमा ने लिखा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कि यहां पे जब तक वुजू ना कर लोगे तब तक कुरान को छू नहीं सकते। बगैर वुजू के कुरान की लिखाई को छूना हराम है। जिसने बगैर वुजू के छुआ, कुरान को छू सकता है लेकिन लिखाई को नहीं छू सकता, क्योंकि लिखाई कुरान है, कागज कुरान नहीं है, अल्फाज कुरान है। कुरान का एक लफ्जी वजूद है, एक समई वजूद है, एक ऐनी वजूद है, और हकीकत न जाने क्या है वो मैं आप समझ ही नहीं सकते। मैं तवज्जो चाहूंगा, कुरान का उलमा कहते जाहिरी लिहाज से इस आयत की तफसीर यह है कि कुरान को छूना हराम है, क्योंकि ये पाक है। ला यमस्सुहु मुतहहरून, जब तक कि अपने आप को पाक ना कर लोगे, वुजू पाकीजगी का नाम है। जब पाक हो जाओगे, पाकी की हालत में होगे, खुदा के सामने हाजिर हो सकते होगे, जिस तरह से नमाज के लिए पाकीजगी शर्त है, कुरान को छूने के लिए पाकीजगी शर्त है। खुदा ने कहा ला यमस्सुहु मुतहहरून, जब तक के पाक ना हो जाओगे तब तक इस जाहिर कुरान को नहीं छू सकते। लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, ये तो जाहिरी तफसीर है। ला यमस्सुहु मुतहहरून, कुरान को कोई मस नहीं कर सकता। कहा जाता है कि लम्स करना और होता है, मस करना और होता है। जाहिर कर दिया आपने हजरात ने। लम्स करना छूने के माना में होता है, मस करना इजराक के माना में होता है। कहा जाता है कुरान को लम्स करना और है और मस करना और है। खुदा ने सूरह वाकिया में कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को कोई मस नहीं कर सकता सिवाय मुतहहरून के। जो अपने आप को पाक कर ले वो नहीं। मैं अपने आप को पाक करने के बाद चला गया, गुस्ल किया पाक हो गया, वुजू किया पाक हो गया, तो क्या मैं कुरान को छू लूंगा, मत कर लूंगा? क्या नहीं, ये मत करना और है। खुदा कहता ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को कोई मस नहीं कर सकता सिवाय उनके के जिनको खुदा ने पाक किया हो, या जिनको खुदा ने पाक रखा हो, या दूसरे अल्फाज में यूं कहूं, कुरान को कोई मस नहीं कर सकता सिवाय उनके के जो आयत तफसीर का मिसाक हो। जिनको खुदा ने कहा कि जिनके लिए खुदा ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स वो युताहिरकुम, तवज्जो कीजिएगा, जब खुदा ने कहा युताहिरकुम, बस वही इस आयत के अंदर अल्फाज है, युताहिरकुम तुम्हें पाक रखेगा खुदा। और इस आयत ने कहा वला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कोई मस नहीं कर सकता कुरान की हकीकत को सिवाय उनके जिनको खुदा ने पाक रखा हो। जो इतना पाको पाकीजा हो कि कुरान को मस कर सकता हो, इतना पाको पाकीजा हो, बस वे कुरान की हकीकत क्या है कहा जाता है हमें नहीं मालूम। जाहिरी एतबार से कुरान बस ये हमारे सामने मौजूद है, जिसकी तफसीर के लिए इतना कुछ लिखा जाता है फिर भी हमें समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि मुहकम और मुतशाबे आयात मौजूद है, कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुहकम को समझ गया, मुतशाबे को समझ गया, तफसीर को समझ गया, तावील को समझ गया। छोटा सा वाक्य पेश करूंगा, शायद हमें थोड़ा सा इदराक हो जाए। बात तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ नौजवानों की खातिर, क्योंकि बहुत से चेहरे मुतहय्यिर बैठे हुए हैं, तो मुझे चाहूंगा गौर कीजिएगा। हमारे यहां हम तफसीर के भी कायल हैं, तावील के भी कायल हैं। ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں لیکن تعویل کے قائل ہیں. تحریف کا مطلب قرآن میں تبدیلی, ہم تحریف کو نہیں مانتے لیکن تعویل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر جو لکھی جاتی ہے یعنی وضاحت کے طور پہ سے تفسیر کہا جاتا ہے, اور تعویل یہ ہوتا ہے کہ جو معنی نظر آ رہے ہیں وہ معنی شاید نہیں بلکہ اس سے زیادہ گہرے معنی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. اب ظاہری اعتبار سے ہمارے برادر اہل سنت نے کہا تعویل جائز نہیں ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سارے جب لوگ قیامت کے دن ہاتھ اوپر اٹھائیں گے تو اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. منتقل نہیں ہوا, نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ان تک منتقل نہیں ہوا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. نہیں, یہاں پہ یاد ید سے ہاتھ سے مراد اللہ کا ظاہری ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت الہی مراد ہے. اللہ کی قدرت سب قدرتوں سے بالا تر ہے, یہ ایک ہے. معصومین نے بہت زیادہ وضاحت کی, بس میں توجہ چاہوں گا, ہم لوگ تعویل کے قائل ہیں. واقعی میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اہل سنت نے بہت سے مقامات پہ کہا تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ظاہر جو بھی ہے بس اس کو لے لیا جائے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان خلق کرنے کے بعد عرش پہ بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھ گیا, اور امام جو اہل سنت کے مالک بہرحال وہابیت کے, اہل سنت یعنی وہابیت کے بہت بڑے امام ہیں, اور انہوں نے ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, دسیوں کتابیں ہیں ان کی, بہرحال بہت قابل آدمی تھے, تبھی تو انحراف پیدا کیا. نہیں آبا براد, قابل بہت تھے. وہ کہتے ہیں خداوند نے الرحمن علی العرش استوى, اللہ رحمان, اللہ عرش پہ جا کے بیٹھ گیا, تو کہتا ہے کہ خدا کی کرسی بہت بڑی ہے اور وہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے مار کے دکھا دی, جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے چوپڑی کیسے ماری جاتی ہے. تو اردو حضرات جو جانتے ہوں گے بہت سے حضرات چوپڑی مارے بیٹھے ہیں, کیا خدا ایسے بیٹھا ہے, اور کیونکہ وہ خدا ہے تو وہ بہت بڑا ہے. آپ لوگ کہتے نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے, الحاظ باللہ اگر ظاہری معنی لے لیجا کہ اللہ بہت بڑا ہے, موٹا تازہ لمبا چوڑا, تو سب سارے کے سارے مشرک سب کافر ہیں, ایمان سب ختم ہو گیا, باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وجود ہے کہ روز قیامت, کیونکہ سب سے زیادہ خدا کو محمد رسول خدا سے ہے, سب سے زیادہ محبت, تو روز قیامت اس نے اپنے ممبر پہ جا بیٹھا ہوا, کرسی پہ وسیع کرسی ہے, اس سے مواسے والر تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے رسول خدا کے لیے, جب صاحب نے بٹھائے گا تو وہ خدا کے بالغ کے برابر رسول خدا بنیں گے. انہوں نے اتنا باقاعدہ تفسیر کے اندر بڑھا دیا, خدا محفوظ رکھے ایسی تفسیروں سے. تعویل نہیں تھی, کیا کیا حضرات نے, بس ظاہر کو اٹھا اٹھا لکھتے چلے گئے, ایسا سا لکھا کہ خدا ایسے علماء سے بچائے. سمجھا چاہوں گا تمام حضرات کی تعویل کے قائل ہیں. میں نے کہا اگر تعویل سمجھ میں نہیں آئے تو میری مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی آپ حضرات کے سامنے, بہت سے مطالعات منتقل کر دیے, نہیں پیش کروں گا آگے, زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. علامہ سید مرتضیٰ عسکری, میں نے ان کا پہلے بھی نام لیا تھا, بہت بڑے محقق, جب ایک مرتبہ خود مصر گئے بہت بڑی کانفرنس کے اندر, جہاں اسلام سے متعلق کانفرنس تھی, تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تعارف کروایا گیا, عبداللہ بن باز اہل سنت کا بہت بڑا عالم, اور باقاعدہ تو چلا گیا جہاں وہ ہوگا خدا سے پوچھ رہا ہوگا. بہت سے انہوں نے فتاوا دیے شیعوں کے, نہ جانے کیا کچھ ہونے کا, کافر ہونے کا, نجس ہونے کے, بہت فتاوا دیے انہوں نے. عبداللہ بن باز آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا, بہت پڑے ہوئے تھے, نہ جانے کب سے پڑھنا شروع کیا, پیدائشی نابینا تھے, اتنا کچھ پڑھ گئے تھے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہمارے اندھے حافظ نہیں ہوتے. بس توجہ چاہوں گا, بہت سے حضرات باتیں منتقل شاید نہیں ہو رہی ہیں, منتقل کرنا نہیں چاہ رہے. اب انہوں نے بہت سے بتاوا دیے, جب تعارف ہونے لگا تو علامہ سید مرتضیٰ عسکری, آیت اللہ مرتضیٰ عسکری اسی پینل میں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن باز کو کیونکہ نظر تو آتا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم کیا کچھ نظر نہیں آتا تھا, تو انہوں نے پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا کون کون بیٹھا ہوا اس پینل کے اوپر. تعارف ہوتا گیا, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن باز جو سعودیہ سے تشریف لائے ہیں فلان فلان جگہ سے, اور علامہ آیت اللہ سید مرتضیٰ عسکری کے جو شیعوں کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں, بس یہ نام سننا تھا. عبداللہ بن باز کو آگ لگی, کہا لعنت کرے خدا اس پہ بھی اور ان کے ماننے والوں پہ بھی. بس یہ جملہ کہنا تھا, توجہ چاہوں گا, آپ حضرات نے ضائع کر دیا. وہ جو کہتے ہیں لعنت نہیں ہے, وہ لعنت کس بات پہ کرتے ہیں؟ نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر کس بات پہ, کس پہ لعنت کر رہے ہو؟ تم تو کہتے ہیں لعنت ہے ہی نہیں. تو کہا خدا اس سے بھی اور اس کے ماں, یعنی شیعوں پہ کہا کہ لعنت کرے کیوں؟ کہا کیونکہ یہ لوگ تعویل قرآن کو مانتے ہیں, تعویل قرآن کو. میں آپ کے سامنے بھی وضاحت کی تعویل کیا ہوتی ہے, تو علامہ مرتضیٰ عسکری نے کہا جب تک کہ بات یہاں پہ واضح نہیں ہو جائے گی میں میٹنگ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. شاید اس لیے شیعوں کو ختمل کہتے ہیں. کہا میں تو بات آگے نہیں پڑھنے دوں گا. کہا چھوڑیے, انہوں نے بزرگ آدمی کوئی بات کہہ دی. کہا میں بھی پھر بہت بزرگ ہوں, اگر بزرگوں کو مانتے سارے بوڑھوں کو مانو. پھر بہت بزرگ آدمی ہے, 90 سے اوپر ان کی اب عمر, بہرحال اس وقت بھی 80 سے تو لگ بھگ رہے ہوں گے. کہا اگر سارے بزرگوں کو مانتے پھر مجھے بھی مانو. اگر ماننا بڑھاپا ملا کے ماننے کے لیے. کسی سے ان کے والد نے پوچھا, کہا تمہیں کیسے بنا دیا لوگوں نے؟ کہا کیونکہ میں سب سے بڑا تھا. تو کہا مجھے بنانا چاہیے تھا, میں تمہارا باپ ہوں. تو بڑھاپا ملا کے لیے علم ملا کے. علامہ مسافر کا بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ میری بات کا جواب نہ دے. کہا مولانا آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا کیسی بات کرتے ہیں, میں تو پیدائشی عرب ہوں. تم ایرانی ہو, تمہیں عربی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں تو پیدائشی عرب ہوں. کیا قرآن جانتے ہیں؟ کہ میں حافظ قرآن ہوں. جتنے جواب دے رہا تھا اتنا زیادہ پھنسا چلا جا رہا تھا. کہا اچھا قرآن کی آیت پڑھوں گا, مجھے بتائیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ترجمہ کیا بتاتا, فارسی تو جانتا نہیں تھا. کہا وضاحت کروں گا, ہاں بتاؤ. کہا کہ بس وہ قرآن کی آیت ہے, من کانا فی حاضر آما وہو فی الاخرت آما واضل سبیلا. توجہ چاہوں گا, آیت کا ترجمہ میں کیا دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سننے کے بعد بنباز نے کچھ کلام نہیں کیا. آیت کا ترجمہ سن لیجیے, آیت نے کیا کہا تھا؟ کہا جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھوں میں رہے گا. اب اگر تعویل نہیں کرو گے تو بیچارہ پہلے ہی اندھا تھا, کس بات کی آخرت میں سزا ملے گی؟ پروردگار دنیا میں اندھا رکھا, پھر دوبارہ اندھا رکھے گا؟ دنیا میں سزا مل گئی, کسی بات کی بھی نہیں ملی. تو بدل ملنا چاہیے کہ دنیا میں محروم تھا. حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں کسی نعمت سے محروم رہا آخرت میں بہت بڑا بدل ملے گا. جس کے پاس دنیا میں بینائی نہیں تھی آخرت میں زیادہ ملے گی, جس کے پاس بصارت نہیں تھی زیادہ ملے گی. جو چیز جس کی یا دنیا میں کم تھی آخرت میں بدل زیادہ ملے گا. تو پروردگار ایک تو ویسے ہی اندھا رہا, من کہنا کہ حال ہی اس دنیا میں جو اندھا رہا وہ ہوا پھر آخرت آما وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. کہا بتاؤ اس کی تفصیل بتاؤ, تعویل بتاؤ. اب خاموش ہو گیا کیونکہ کہہ چکا تھا کہ جو تعویل کو مانتا ہے اس پہ لعنت ہے. اگر یہاں تعویل نہیں کرو گے تو خاموشی سے بالکل ماننا پڑے گا کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا. بلکہ نہیں, تعویل کرنی پڑے گی. جو دنیا میں عقل کا اندھا تھا, جو دین کا اندھا تھا, جو ولایت کا اندھا تھا, وہ آخرت میں بھی اندھوں میں رہے گا. کیا حضرات نے کہ قرآن کی ان آیات کے لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون, خداوند متعال نے ظاہری تفسیر کو, اب بات کو آگے بڑھاؤں اگر قرآن یعنی دیکھا جائے تو گھڑی کا وقت تو وقت تمام ہو چکا ہے. مجھے یہاں پہ اس مقام پہ اظہر سنجائی صاحب کا مرحوم کا جملہ ذہن میں آیا جو میں نے بزرگوں سے سنا, میں نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا. مرحوم کو خدا غیرت رحمت فرمائے, ممبر کی بہت خدمت کی ہے, سال ہر سال دسیوں سال انہوں نے ممبر کی بہت خدمت کی ہے. ایک جملہ میں نے ظاہر اسی بات کو دو سال پہلے اپنے کشرے میں جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا کہیں فرنٹوں میں اس وقت پیش کیا تھا, اسی جملے کو میں نے کہا تھا کہ بزرگوں سے بات کو لینا بہت اچھی چیز ہے لیکن عقل کو محدود نہیں کرنا چاہیے, آگے بھی بڑھانا چاہیے. پہلا جملہ قبلہ مولانا حضرت زید صاحب کا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر اضافہ میں نے خود بھی کیا ہے. ابھی گھڑی کو میں دیکھ رہا تھا وہی بات ذہن میں آئی کہ ابھی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے, وقت تمام ہو چکا ہے. مرحوم فرماتے تھے, کہتے تھے کہ بھئی گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا, سوچنے کے بعد تھک ہار کے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. 12 کے بغیر دنیا گزارا نہیں. یہاں تک قبلہ کا جملہ تھا, یہ بزرگوں نے بتایا ہمیں. کچھ تھوڑی سی میں نے عقل لڑائی تو اس کے بعد دیکھا کہ ہر 12 کے اندر 5-5 کا فاصلہ ہے, 5-5 کا فاصلہ. یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. مجھے آپ حضرات کا معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں, میں تو دیکھ رہا تھا منٹوں کا ہے, گھنٹوں کا ہے, سیکنڈوں کا ہے. میں ان 3 کانٹوں کی بات کر رہا ہوں. سلام پڑے میں کیا کہوں, مجھے بھارت اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں. ادھر ادھر جایا کیجیے, موضوع سے متعلق رہا کیجیے. سلام علی محمد آل محمد پہ. بلکہ اور کیجیے گا, جو پوری تمہیر آپ کے سامنے پیش کی, جو پیش کرنا چاہتا تھا آج, کہ اگر انسان وابستہ ہو ان سے کہ جن کو خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے. انگریزی میں پیش کر چکا وابستہ کے بارے میں, سے بہت ضروری ہے اور پورا اس کو ذہن میں رکھیے گا جو حضرات تھے. اب یہ وابستگی, ہم نے کہا کہ ان کو جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے, خدا نے کہا اپنا فیض پہنچانے کے لیے کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو اس فیض کو منتقل کر سکیں. خدا کا فیض ہم اتنے پس سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی اس خلقت کی وجہ سے کہ مستقیماً فیض الہی نہیں لے سکتے. ابھی وضاحت کر چکا قرآن کے لیے, معصومین کے لیے کہا جاتا ہے. اسی لیے خدا مند مطالعہ ایسی ہستیاں فیض مقدس جو کہلائیں, رسول خدا کہلائیں, نور محمدی کہلائے, صادر اول کہلائے, جب تک کہ ایسی ہستیاں نہیں ہوں گی تب تک یہ فیض منتقل نہیں ہوگا. خداوند متعال اس فیض کے لیے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ضروری ہے, بہت سی ہستیوں کو خلق کیا. کہا جاتا ہے کہ سب سے بارز شخصیتیں ان میں خمسہ نجبا ہیں, جن کو کہا جاتا ہے نجبا نجیب سے نکلا, یعنی بہت زیادہ پاک اور پاکیزہ. یہ دونوں لحاظ سے, باطنی اور ظاہری دونوں لحاظ سے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ. کہا جاتا ہے کہ الحاظب اللہ جس طرح سے ہم پہ مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں, ان پہ یہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی. میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا, میں نے پہلے بھی کہا ممبر کے احترام کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں پیش کی جا سکتی. بہت سی حالتیں ہم پہ طاری ہوتی ہیں, ظاہری اعتبار سے اتنے پاک و پاکیزہ کہ ان پہ کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہوتی. دوسرے باطنی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہت سی چیزیں اس طرح سے مبہم ہوتی ہیں کہ جس طرح سے کبھی واضح ہوئی نہیں تھی اور ہمیشہ واضح نہ ہونے کے برابر ہی رہتی ہیں. لیکن معصومین کا ظاہر اور باطن اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ ان کا آئینے کے اندر کوئی بھی چیز اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر چیز پار ہوتی چلی جاتی ہے. اتنی لطافت ہے, اتنی زیادہ پاکیزگی ہے, جس طرح سے آئینہ سادہ سی مثال ہے, آئینے کے اندر بلکہ شیشے کے اندر کوئی بھی چیز رکتے نہیں, ہر چیز پار ہو جاتی ہے. دیوار سے کوئی بھی چیز گزرتے نہیں ہے, رک جاتی ہے. علماء نے جب مثال بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ کثافت ہے, یہ البتہ عربی والی کثافت, فارسی والی نہیں, جس کے ایک معنی گندگی ہوتا ہے, البتہ دونوں موجود ہیں. مولانا نے خود سے کہا کہ انسان نجاستوں کو حمل کیے پھر رہا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو اتنا بلند بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہتا ہے انا ربکم العلا, میں تمہارا رب ہوں. تو کس بات سے اپنے آپ کو رب کہتا ہے جبکہ تو تو نجاستوں کا حامل ہے, تیرے اندر خون ہے, تیرے اندر فضلہ ہے, تو تو نجاستوں کا حامل ہے, تو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے. خدا بہت منزہ ذات کا نام ہے, اور ہم تو کیا مقابلہ کریں گے. معصومین کو کہا جاتا ہے اتنی پاک و پاکیزہ, ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی اتنی پاک. کہا جاتا ہے سارا سے ایک موضع پیش کروں گا پیغمبر علیہ السلام کا, اس سے بات واضح ہو جائے گی. مجھے اور آپ کو جس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیں گے اسی طرف دیکھنا پڑے گا. اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم اس طرف کیا ہو رہا ہے. اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ سے معلوم نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی رلائمہ کے لیے علماء نے لکھا ہے, ہمارے متکلمین نے لکھا ہے, شیخ مبید نے, علامہ مجلسی نے لکھا ہے. کہا جاتا ہے ہمارے معصومین کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں, بغیر دیکھے بتلا دیتے ہیں. یہ اتنے پاک و پاکیزہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی ہے. ان کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ نظر آتا ہے. جہاں بدن سے متعلق علامہ مجلسی نے 24 معجزات لکھے پیغمبر اسلام کے کہ بدن سے متعلق ہیں, ان میں ایک معجزہ یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے, بغیر دیکھے جانتے تھے کہ کون آ رہا ہے, کون سلام کرنا چاہتا ہے, ان میں سے کتنے منافق ہیں, کتنے مومن ہیں. جو نبی بغیر پیچھے مڑے یہ جانتا ہو, کیا اپنے بزم میں بیٹھنے والوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ اور جس نبی کا یہ عالم ہو, کیا اس کے وسیع کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی؟ کیا یہ صفات نہیں ہوں گی؟ اس کے وسیع کے لیے شرط ہے کہ جو صفات پیغمبر میں ہیں وہی اس کے وسیع میں ہونی چاہیے, ورنہ وسیع ہونے کے لائق نہیں ہے. اگر تو پیغمبر اسلام کا وسیع یہ کہتا نظر آئے کہ دیکھو جو کچھ تم نے رسول سے پوچھا تھا اسی کو مجھ سے سیکھو گے, تم رسول کی اور میری بات میں تضاد نہیں پاؤ گے, رسول سے جو کچھ سیکھنا چاہتے تھے مجھ سے سیکھ لو, کیونکہ میں رسول کے ساتھ سفر میں بھی تھا, حضر میں بھی تھا, گھر میں بھی تھا, باہر بھی تھا, جنگ میں بھی تھا, مسجد میں بھی تھا, زمین پہ بھی تھا, عرش پہ بھی تھا. جو سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے سیکھ لینا, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو میں جانتا ہوں. کوئی اور اس طرح سے رسول خدا کے ساتھ نہیں رہا جس طرح سے میں رہا. میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے رہا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. جملہ ضائع ہو گیا. جس طرح سے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. علماء کہتے ہیں مولا نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا؟ جب بھی کوئی مثال استعمال کی جائے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. بہت سے جانور اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں, مولا نے اونٹ ہی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ بہت سے کہتے ہیں ارے شاید ظاہری اعتبار سے کیونکہ عرب میں اونٹ زیادہ ہوتے تھے اس لیے مولا نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے اونٹ پھرتا ہے تم نے دیکھا اس کی مثال دی. تو علماء کہتے ہیں نہیں, اور بھی بہت سے جانور تھے, بھیڑ بکریاں بھی تھی, بھینس گائے بھی تھی, دوسرے گھوڑے گھرے بھی تھے, سب مثالیں موجود تھی, مولا نے اونٹ ہی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کہہ سکتے تھے ایک گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ اس طرح سے رہتا ہے جس طرح سے اونٹ کا ظاہری اعتبار سے. توجہ ہے, بات منتقل ہونا ضروری ہے. مولا نے مثال استعمال کی, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی کیوں استعمال کی. کہا جاتا ہے حیات الحیوان میں دمیری لکھتا ہے, کہتا ہے سنت کا عالم ہے, کہتا ہے کہ یاد رکھو جب مختلف جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک بات ہوتی ہے, ماں پھر رہی ہے, کبھی پیچھے چلیں گے, کبھی آگے چلیں گے, کبھی دائیں چلیں گے, کبھی بائیں چلیں گے, کبھی تجاوز کر جائیں گے, کبھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اونٹ کے بچے میں صفت ہوتی ہے جب تک ماں نہ چلے نہیں چلتا, جب ماں چلے گی تو تجاوز نہیں کرے گا. مولا نے وہ مثال دی, کہا یاد رکھو میں اس طرح پیغمبر کے ساتھ رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا. اور کیا حضرات نے گھوڑے کی طرح سے نہیں, بکری کی طرح سے نہیں, اونٹنی کا بچہ جس طرح سے ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور دوسرے رقاب فرماتے ہیں زکنی رسول اللہ زکن زکا, پیغمبر اسلام نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دیتا ہے دانا. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ, جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا, پیغمبر اسلام نے اس طرح سے علم دیا. فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے میرے لیے 1000 ابواب علم کھولے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 1000 مسئلے نہیں ہے جس طرح سے صرف مسئلہ لکھا, 300 مسئلے, 3000 مسئلے لکھے, 1000 مسئلے واضح کیے. کہا یہ 1000 مختلف علوم ہے, 1000 علوم مختلف. پیغمبر اسلام مولا فرماتے ہیں رسول خدا نے میرے لیے 1000 علم کے دروازے کھولے. اگر استاد ایسا تھا تو پھر شاگرد بھی ایسا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ہر باب سے 1000 دروازے اور کھولے. میں نے ہر باب سے 1000 دروازے اور کھولے. گھر جا کے حساب کیجئے کتنے بنے, توجہ کیجئے گا. یہ علوم ہیں ملا صدرہ جو بہت بڑے فلسفی گزرے, بہت بڑے مفکر گزرے اسلام کے, تشیع کے, مذہب تشیع کے. فرماتے ہیں یہ مسئلے نہیں ہیں بلکہ علوم ہیں. مولا فرماتے ہیں ہر علم کے دروازے سے میں نے 1000 دروازے اور کھولے. پیغمبر نے اس طرح سے علم دیا تھا جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دیتا ہے. کہا جاتا ہے بہت سے جانور کھا لیتے ہیں پھر نکال کے اپنے بچے کو دیتے ہیں. میں نے ابھی بات کو واضح کیا, دوبارہ بات کو واضح کرنا چاہوں گا. بہت سے جانور بھیڑیا کھا لیتا ہے. میں نے خود سے باقاعدہ جس طرح سے یہ جانوروں کے پروگرام آتے ہیں, میرا بہت شوق ہے عموماً جانوروں کا, پرندوں کو پروگراموں کا ضرور دیکھتا ہوں. بھیڑیا کھا لیتا ہے گوشت شکار کرنے کے بعد, اور جب بچوں کے پاس آئے گا تو دونوں ماں باپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں بچے کو دیتے ہیں. بہت سے جانوروں سے متعلق ہے, کھا لیں گے اس کے بعد دوبارہ نکالنے کے بعد بچے کو دیتے ہیں, دانا چگ لیتے ہیں. بہت سے چڑیا, بہت سے پرندے حشرات وغیرہ کھا لیتے ہیں پھر بعد میں بچے کو منہ سے نکال کے دیتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ. لیکن مولا نے کبوتر کی مثال دی, کہ جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ کیوں مثال دی؟ کہتے ہیں جب دوسرے جانور کھاتے ہیں تو جب وہ کھانے کے بعد دوبارہ نکالتے ہیں تو کچھ ہاضمے کا پروسیس ہو چکا ہوتا ہے, کچھ کھانا ہضم ہو جاتا ہے, کچھ اس میں انزائمز مل جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں مل جاتی ہیں, کچھ اور چیزیں اتر جاتی ہیں. نہیں آپ بتا, لیکن کہتے ہیں جس طرح سے کبوتر اس دانے کو کھاتا ویسا ہی اپنے بچے کو منتقل کر دیتا ہے. تو مولا نے کہا جس طرح سے رسول خدا کو ملا تھا ویسا ہی انہوں نے مجھے دیا, بغیر کم و کاس کے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسا علم لدنی ملتا رہا ویسا مجھے دیتے رہے. یہ ہے مولا کا مزاج. یاد رکھیے گا ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جو اتنی پاک و پاکیزہ ہیں. جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم ان کی حدیث کو سمجھ نہیں سکتے. ابھی چند مدتوں پہلے کی بات ہے, پاکستان کا جب اتفاق ہو تو کچھ ایک مدرسے میں رکے ہوئے تھے. مولانا نے اپنے پاس رکایا, کہا کہ یہاں پہ طلبا ہیں ساتھ رہیے گا. ایک طالب علم نے بہت قابل علامہ کفایت حسن صاحب کا, مرحوم کا سب نے نام سنا ہوگا, ان کا پوتا الحمدللہ پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ بہت قابل رحیم اچھا بچہ بہت قابل بچہ ہے. ابھی اس کے کمسنی کے اندر یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے وہاں مناظرہ ہوا اور عید اس پہ حدیث غدیر خم کے اوپر مناظرہ اس بچے نے کیا اور باقاعدہ اپنے استاد کو اس مناظرے میں ہرایا ہے. جس کے یہاں پڑھنا جاتا تھا وہ سنت نے کہا جاتا ہے جب اجداد ایسی ہوں تو اولاد ایسی ہوتی ہے. بہرحال اسلام آباد میں بچہ پڑھ رہا ہے ابھی, خدا اس کو میں نام نہیں لیتا, بہرحال انشاءاللہ خدا اس کو بہت ترقی دے. تو اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی بتائیے اب ہمیں آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کرنی ہو تو علماء کی اخبار کو کیوں پڑھا جائے, اس کا اشکال تھا اس بچے کا, کیوں پڑھا جائے جبکہ آئمہ کی حدیث موجود ہیں, آئمہ سے بڑھ کے تو کسی کا قول نہیں ہو سکتا, معصوم کی حدیث پڑھنی چاہیے, علماء کا کیوں پڑھیں, علماء کے اس کے اوپر باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کو ان کی تفسیر کو تفسیر کیوں پڑھی جائے. تو یہ جواب دیا بہت زیادہ اسے کہا, میں نے بہت سے حضرات سے پوچھا تھا یہی بات دل کو لگی اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے, کہا کیونکہ آئمہ علیہ السلام کے اقوال کو سمجھنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جب دسیوں سال ہمارے علماء محنت کرنے کے بعد کوئی تفسیر لکھتے ہیں معصومین کے اقوال پہ تو وہ ان کی محنت کا ثمرہ ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنی فہم و ادراک کو بڑھانا ہوگا تو پہلے علماء کی اس فکر کو دیکھنا ہوگا, پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا معصوم نے کیا کہا ہے. اسے بہت سمجھ میں آیا تھا کہ اس سے پہلے کسی نے وضاحت نہیں کی تھی. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کیوں علماء کی تفسیر کو پڑھوں جب حدیث موجود ہے میں نہیں پڑھوں گا, کہ آج سمجھ میں آیا کیوں ضروری ہے. ملا صدرہ نے 70 سال لگائے اصول کافی کی شرح لکھی, علامہ مجلسی نے 26 جلدیں اصول کافی پہ لکھی مراد العقول کے نام سے, بڑے بڑے علماء نے ملا صالح معظم درانی نے 12 جلدیں اصول کافی پہ تفسیر لکھی. کیا سوچتا تھا کیا پڑھنے کی ضرورت ہے جب معصوم کا قول موجود ہے علماء کی تفسیر کیوں پڑھی جائے. کیا آج سمجھ میں آتا ہے بیسوں سال پڑھنے کے بعد جن علماء نے کہا میں نے صرف یہ سمجھا ہے, ابھی یہ پڑھو اس کے بعد تم کچھ عقل لڑاؤ کہ تم کیا سمجھو گے. اتنی بلند ہے ہماری یہ ہستیاں, اتنی بلند ہیں یہ ہستیاں کہ ہمیں خود سے, میں نے بھی آپ کو شروع پیش کیا تھا قرآن کو لینے کے لیے, قرآن فیض خدا کا, اسے لینے کے لیے ہمیں رسول خدا کی ضرورت ہے, ایک فیض کی ضرورت ہے, ایک فیض کے لیے ایک اور فیض کی ضرورت ہے. واللہ خدا نے متعال نازل کر کے کہتا قرآن پڑھا دے, قرآن رکھا ہے جاؤ جا کے لے آؤ اس پہ عمل کر لینا. کیا نہیں تم لوگ نہیں سمجھ سکتے, مجھے کسی مبین کی ضرورت ہے. اس لیے رسول خدا کے قلب اثر پہ نازل کیا کہا جاؤ اس فیض کو لینے کے لیے دوسرے فیض کی ضرورت. اسی طرح سے آئمہ کے اقوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے. جب تک کہ وہ اس کی وضاحت نہ کریں گے جو آدمی پڑھے گا جیسا پڑھے گا اپنے حساب سے اپنی تفسیر نکال لے گا اپنی تعویل نکال لے گا. میں یہ سمجھاؤں علماء یہاں تک قائل ہیں جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تعویل ہوتی ہے مجمل ہے مبین ہے قرآن کے اندر, جس طرح سے بہت سے احکامات سے محکم متشابہ, جس طرح سے سارے کے سارے قرآن پہ احکامات علوم قرآن کے نازل لاگو ہوتے ہیں, اسی طرح سے حدیث کے اوپر بھی علم درایا علم رجال علم حدیث کے سارے سارے قوانین لاگو ہوتے ہیں. جس طرح سے کیوں قرآن سے نیچے لیکن معصومین کا فرمان ہے اتنا بلند ہے. اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے فیض کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں. بس آپ حضرات کے ذہنوں کو تمام کیا, ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, مجھے مسابی پیش کرنے ہیں, صرف ایک روایت پیش کروں گا اس کے بعد آپ کے ذہنوں کو تمام کیا. سر آپ محمد والے محمد پہ تاریخ کے اندر بہت سی ایسی ہستیاں کہ جن کے مقام اور جن کی خود سے تمام تر قربانیوں کو درج نہیں کیا گیا, بعض اوقات اس لیے بھی کہ کیونکہ لوگوں کو اس زمانے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ کتنی قربانیاں ہیں, اور بعض اوقات درج نہ کرنا خود سے ان کی ذات ایک اور ظلم تھا. آئمہ علیہ السلام کی اگر دیکھا جائے تو سوائے ہمیں خاندان اہل بیت کے اندر چند مسورات کی تاریخ ولادت اور شہادت معلوم ہے, یا ان کی تاریخ ولادت اور وفات, باقی مسورات کی ہمیں نہ تاریخ ولادت معلوم نہ تاریخ شہادت. جناب سیدہ کی, جناب زینب کبرا کی, جناب معصومہ قم کی بہرحال اختلافی ہے, لیکن بہرحال چند شخصیات ہیں تاریخ اہل بیت میں کہ جن کی ولادت اور شہادت کی تاریخ معلوم ہے, باقی مسورات کی نہ ولادت کی تاریخ اس طرح سے معلوم ہے اور نہ ہی شہادت کی تاریخ معلوم ہے. بہت سے افراد نے اس کا ذکر کیا تذکرہ کیا. اللہ ذکر کیا تذکرہ کیا لیکن پھر بھی بات واضح نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے یہ خود سے یا بعض اوقات اہمیت نہیں دی گئی. مورخین نے کہا کہ مسورات تھے, لکھنے والے اسی دور سے گزرے تھے, وہی عرب کا تعصب باقی تھا کہ خواتین کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی, اس لیے انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا, تذکرہ نہیں کیا. لیکن جن کی بہت زیادہ اہمیت تھی معصومین نے خود سے ان کے متعلق خود سے وضاحت کی, جب مناسبت آئی تو کہا خود سے کہ آج ہماری جدہ کی ولادت کی تاریخ ہے, خوشی کا اظہار کیا, یا مثلا آج وصال کا. تاریخ میں چند دیدیوں کو القاب دیے گئے ہیں کہ یہ القاب دینے سے ان کے مصائب کا بعض اوقات اظہار ہوتا ہے یا ان کے فضائل کا اظہار ہوتا ہے. دیکھا جائے تو تاریخ میں خود جناب سیدہ نے اپنے سے متعلق کہا کہ مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے, صبت علیہ مصائب لو انھا صبت علی الایام سرنا لیا لیا, پورا بی بی کا مرثیہ ہے. یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے ہیں بابا آپ کے بعد کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے, اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب پڑتے تو وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ بی بی کے جملے مرثیہ کے. جناب زینب کبریٰ نے, جناب ام کلثوم نے, جناب سکینہ نے, ان بیویوں نے بھی مرثیہ کہے ہیں. جناب زینب کبریٰ کو ام المصائب کا لقب دیا گیا ہے, یعنی مصائب کی ماں. اتنے مصائب کہ مصائب کی ماں کہلاتی ہیں یہ بیوی. کچھ علماء کا عقیدہ ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, بہرحال علماء سے سنا, فرماتے ہیں کہ اگر جناب زینب کبریٰ ام المصائب ہیں تو جناب سکینہ بنت المصائب ہے. اتنے مصائب اس بیوی پہ, اتنے مصائب ہیں کہ مصائب کی بیٹی. تاریخ اہل بیت کے اندر ملتا ہے کہ بہت زیادہ جب مظالم ہو چکے واقعہ کربلا کے بعد, اور یہ پورا قافلہ اسیروں کا قافلہ واپس شام آنا چاہتا تھا. آج تھوڑا سا تفصیل دوں گا مسائل کے اندر, شام سے واپسی مجھے پیش کرنی ہے, بس زیادہ ایام نہیں ہے باقی, دو تین ایام. شام سے یہ قافلہ جو اہل بیت علیہ السلام کا تھا, جب اسیروں کا قافلہ, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رہائی ہوئی, جیسے بھی رہائی ہوئی, اب اس کی تاریخ میں نہیں جا سکتا, یزید نے آزاد کیا, رہائی دی. کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ایک مرتبہ جب ان کو آزادی ملی تو کہتے ہیں پہلے تین شرائط رکھی, جا کے سنیے گا چند جملے مسائل بس. جب آزادی ملی تو کہتے ہیں کہ تین شرائط رکھی جناب سید سجاد نے یزید کو پیش کی, کہا کہ یہ ہمارے تین شرائط ہیں, ان شرائط کے بعد ہم آزاد ہوں گے. شرائط آپ سن چکے ہیں, مجھے تھوڑا سی تفصیل دینی ہے. کہا کیا شرائط ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا, ہمیں یہاں پہ ایک مکان دیا جائے, ہم اس میں گریا کریں گے. کہا دوسرے کیا شرط ہے؟ کہا جو ہمارے سے معجزات لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں. جانے والے چلے گئے لیکن ان چیزوں کو واپس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا جاتا ہے جب انسان کسی اپنے قریبی آدمی کو کھو دے تو اس کے بعد اس کی چیزوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کسی کا امامہ پسند ہوتا ہے, کسی کی ابا پسند ہوتی ہے. کہا جاتا ہے سید الشہداء کے ہاتھ میں انگشتری تھی, ایک آدمی جب اس کو انگوٹھی کو اتارنا چاہتا تھا نہیں اتری تو اس نے انگلی کو کاٹ دیا تھا. اب مصائب اہل بیت میں اس کو بار بار یاد کرتے ہوں گے, وہ انگوٹھی واپس کر دی جائے. کہا جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھیں گے اپنے بابا کی انگلی یاد آئے گی, سارے معجزات واپس کیے جائیں. کہا کیوں؟ کہا چادریں بھی واپس کی جائیں, ان چادروں میں میری جدہ کی چادریں تطہیر بھی تھی. بڑی محبت کا اظہار, بڑے ہی جذبے سے شوق سے دیکھا جا رہا ہے, سارے معجزات واپس کیے جائیں. کہا اور؟ کہا تیسرے, بعض روایت میں ہے کہ صرف سید الشہداء کے سر کو مانگا, بعض نے کہا نہیں سارے سران شہداء ہمیں واپس کیے جائیں. کہا جاتا ہے کیسے پتا چلے کہ کس گھر کے اندر شام میں اعلان ہو گیا آزاد کر دیا گیا, وہ جو اسیر آئے تھے خاندان نبوت کے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے. کہا جائے کیسے پتا چلے کہ ہم لوگ غم منا رہے ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا, کہا کہ چاروں طرف سیاہ کپڑے بچھا دو تاکہ لوگ جو آئیں تو انہیں پتا چلے کہ یہاں پہ غم منایا جا رہا ہے. کہا اچھا اور؟ کہا کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ, گریہ کریں گے سب کو معلوم ہو جائے گا. کس کا گریہ کر رہے ہیں؟ کہا سب حسین حسین کہو تاکہ سب کو معلوم ہو کہ حسین کا غم منایا جا رہا ہے. کہا اب جو دور سے آئے گا اسے پتا کیسے چلے گا کون سا گھر ہے؟ کہا کہ گھر کے اوپر عباس کا پرچم بلند کر دو. کہا عباس کا پرچم؟ کہا کیونکہ وہ اتنا لہو لہان ہے پرچم, اتنے اس پہ ضربتوں کے نشان ہیں, جو بھی دیکھے گا سمجھ جائے گا اسی گھر کے اندر اہل بیت رکے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے بس وہ پرچم بلند ہونا تھا, دمشق کے علاقے کی ساری مسورات جمع ہونے لگیں, دستک دیتی تھی. اب لوگ نہیں جانتے تھے کون سی بی بی ہے, کتنا ظلم ہوا, کس کو کتنے تازیانے لگے, کون سی بی بی کا بھائی مارا گیا, کس کا بیٹا مارا گیا, کس کا شوہر مارا گیا. کہا جاتا بی بی آتی تھی گریا کرتی تھی, نہیں معلوم ہوتا تھا کس بی بی کو پرسا دیا جائے. ہر بی بی روتی نظر آتی تھی, کوئی کہتی تھی ہائے میرا اصغر, کوئی بی بی کہتی تھی ہائے میرا اکبر, کوئی کہتی تھی ہائے میرا قاسم. سب بی بیاں گریا کر رہی ہیں. کہا جاتا تین دن تک مسلسل گریا کیا, بی بیوں نے غم منایا, کہا کہ آج پھر قافلہ چلے گا. جب قافلہ چلنے لگا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اما باہر اماریاں تیار کر دی گئی ہیں, پورا پردے کا اہتمام ہے. جناب زینب کبرا باہر نکلی, اماریوں کو دیکھا, کہا بیٹا سید سجاد ایسی اماریوں میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا. کہا کیسی اماریوں میں؟ کہا پردے کا اہتمام ہو لیکن اتنا مہنگا کپڑا کسی بھی اماری پہ نہ لگانا. کہا اتنا مہنگا کپڑا؟ کہا کیوں؟ کہا اب ہم لٹ کے واپس جا رہے ہیں, یہ مخمل کی اماریاں نہ لگائی جائیں, ایسے کپڑے لگائے جائیں اماری کے اوپر تاکہ پتہ چلے ہم لٹ کے واپس آئے ہیں, ہمارے بھائی مارے گئے ہیں. اب ایسے لباس پہننے کا جی نہیں چاہتا, ایسی اماریوں میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا. جناب زینب کبرا سے زینت کا جی نہیں چاہتا, لٹ چکے بھائی تو مارے گئے, کیسا جینا, کیسا کھانا, کیسا اچھا لباس. یہ قافلہ چلا, کہا جاتا بڑا اہتمام ہوا, سارے پردے بدلے گئے, دوبارہ بہت اہتمام کیا گیا, سیاہ پرچم بلند کر دیے گئے. جناب سید سجاد نے سیاہ امامہ سر پہ رکھا, بیویاں چلنے لگیں. کہا جاتا ہے قافلہ چلا, پہلے کچھ دیر کے لیے ایک موقع آیا جہاں سے دمشق سے باہر نکلے. جناب زینب کبرا نے آواز دے کے کہا, کہا بیٹا سید سجاد قافلے کو کچھ دیر کے لیے روکو. جب روکا گیا تو کہا سب بیویوں سے کہتی ہوں, جناب زینب کبرا نے کہا ایک مرتبہ دوبارہ دمشق کا رخ کریں. جب سب نے رخ موڑا تو کہا بیویوں میری بیٹی سکینہ سے کہو, سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن بیٹا میں واپس آؤں گی. کہا جاتے نہ جانے کیسا حضرت بنی نگاہوں سے سب نے جناب رباب کو دیکھا, لیکن جناب رباب کی آنکھوں میں آنسو سے روتی جاتی تھی, کہتی تھی خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کو لے کے ساتھ آئے لیکن چھوڑ کے چلی جائے. اجرکم اللہ, یہ قافلہ چلا, ایک ایسا وقت آیا. امام سجاد نے پوچھا, کہا پھوپھی اما بیویوں سے پوچھئے راستے کو, اس راستے پہ دو راہی ہو گیا ہے, یا یہاں سے کربلا جا سکتے ہیں یا مدینے جا سکتے ہیں. آواز تھی, کہا بیٹا سید سجاد بیویاں کہتی ہیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے, ہم سے رہا نہیں جاتا, اپنے شہداء کو دیکھا بھی نہیں تھا, جی بھر کے روئے بھی نہیں تھے, کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. اب ایک مرتبہ پہنچے, کہا جاتا وہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی جناب جابر بن عبداللہ موجود تھے, دور سے دیکھا جناب سید سجاد نے, کہتے جناب جابر نابینا ہو چکے تھے. غلام سے کہا کون ہے؟ کہا معلوم نہیں مجھے, دور سے ایک قافلہ جس میں مستورات ہے, ایک بوڑھا سا آدمی ہے. کہا بوڑھا آدمی میرا مولا تو نہیں ہو سکتا, سید سجاد تو 23-24 برس کے جوان ہے. کہا کہ قافلہ, کہا کہ دیکھ اگر یہ قافلہ میرے مولا کا ہوا تجھے آزاد کر دوں گا. کہتے ہیں بس قافلے کا قریب آنا تھا, کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک آدمی جو بہت دن سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو, کسی سے ملنا چاہتا ہو, امام سجاد ویسے جناب جابر سے ملتے اور رونے لگے. کہا جابر ہاں ہونا کوتے نہ رجالو نا, جابر اسی زمین پہ ہمارے مرد مارے گئے تھے, جابر یہی پہ ہماری مسورات کے حجاب چھینے گئے تھے, اب رو رو کے ایک ایسا امام جو بڑے دن سے منتظر ہو کوئی اپنا تو ملے, میں کسی کو پرسا دوں کسی سے پرسا لوں. اب تک سخت زادی آنے مارنے والے تھے, نہ جانے کیسے لپٹ لپٹ کے روتے تھے. اجرکم اللہ, کہتے بس جناب جابر سے ملے, ایک مرتبہ سید و شہداء کی قبر پہ گئے, جانے کے بعد کچھ دیر گریا کیا, دیکھا جناب سید سجاد نے بیویاں رو رو کے دم توڑ دیں گی. اٹھے, کا بیویوں سے کہا اٹھیے پھوپھی اما, بیویوں سے کہیے اٹھیے آگے بڑھیں گے. کچھ دیر آگے بڑھے, دیکھا جناب علی اکبر کی قبر ہے, سب بیویاں دوبارہ بیٹھی, کہا ہائے ہمارا علی اکبر, ہائے شبی ہم شکل پیغمبر. رونے لگی بیویاں, کہا پھوپھی اما اٹھیے, دیکھا کہ بیویاں تاب نہیں لا سکتی, آگے بڑھیے. گنجے شہداء میں گئی, کبھی جناب قاسم کو روتی ہے, کبھی اور محمد کو گریا کرتی ہے. کہا اٹھیے آگے بڑھئے. ایک مرتبہ کہا آئیے فرات کے کنارے چلے, کہا فرات کے کنارے کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اما وہاں پہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. ایک مرتبہ جب بیویاں چلنے لگی, جناب زینب کبرا نے کہا بیویوں رک جاؤ, عباس کو سب کچھ بتا دینا, بتانا شرابی کے دربار میں گئے تھے, بتانا ہماری چادریں چھین لی گئی تھی, بتانا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, لیکن بیویوں عباس کو مت بتانا کہ سکینہ شام میں رہ گئی, میرا بھیا برداشت نہ کرے گا. اجرکم اللہ، جناب عباس کی قبر پہ گریا کیا. کہتے ہیں تین دن گزر گئے، جناب سجاد نے اعلان کیا پھوپھی اما کل صبح ہم سب مدینے روانہ ہو رہے ہیں. اگر بیویاں اسی طرح سے روتی رہی، کوئی نہ کوئی بیوی گریا کرتے کرتے کربلا میں مر جائے گی، بس اور نہیں رک سکتے. بیویوں سے کہیے تیار ہو جائے. کہا جاتا ہے آخری دن تیار ہوئے، سب تیار ہو گئے. ایک مطلب ہے جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد ساری بیویاں تیار ہیں لیکن جناب رباب تیار نہیں ہے. کہا مادر گرانی کیا بات ہے، کیوں تیار نہیں ہے؟ کہا بیٹا سید سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میری سکینہ تو شام میں رہ گئی، اصغر کربلا میں رہ گیا، میرے سرتاج یہاں کربلا میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ کہا مادر گرانی کربلا میں کیا کیجیے گا؟ کہا میں یہاں جاروب کشی کرتی رہوں گی، قبروں پہ پانی ڈالتی رہوں گی، اگر کوئی ظاہر آئے گا تو قبروں کے نشان بتاؤں گی میرا اصغر کہاں دفن ہے، میرے مولا حسین کا دفن ہے. حکم اللہ نے حکم دیا چل پڑے سب. اب جملے سنیے گا، مدینے پہنچنے کا میں تھوڑا سا وقت لوں گا، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. رو کے جناب سیدہ کو پرسا دیجیے گا، کہیے گا بی بی آج آپ کی بیٹیاں بہویں سب کربلا سے واپس آئی ہیں. اجرکم اللہ. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ مدینے کا وقت، مدینہ شہر سامنے آیا، جناب سید سجاد نے کہا کہ کہ قافلے کو روک دو، پڑاؤ ڈالا، کہا رک جاؤ، خیمے لگا دو، کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، ہم فوراً مدینے میں نہیں جائیں گے، مدینے والے برداشت نہیں کریں گے، یہ کیسے رک کے واپس آ گئے؟ کہا بشیر تمہارے بابا شیر کہا کرتے تھے، کیا تمہیں شیر کہنا آتا ہے؟ کہا مولا میں بھی شیر کہہ لیتا ہوں. کہا ذرا جا کے کچھ مرثیہ سناؤ مدینے والوں کو، ذرا بتاؤ حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہاں پہ بشیر مدینہ گیا، علی کی بیٹی ام کلثوم نے مرثیہ کہہ دیا. کہا یا مدینہ تھا جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، ہماری گودے اجڑ گئی ہے، ہمارے بھائی مارے گئے، نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم نہ عنو محمد، وہ ہمارے جد کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا. بشیر مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، روضہ رسول کے سامنے منبر رسول پہ کھڑا ہو گیا. کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بہ کربلا. او یثرب والو اب یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، رسول کا نواسا حسین مارا گیا کربلا میں. علماء کہتے ہیں کیوں کہا یا اہل یثرب، او یثرب والو کیوں نہیں کہا مدینے والو؟ کہتے ہیں کہ یہ بشیر بتلانا چاہتا تھا مدینے کو رسول کی وجہ سے مدینہ کہا جاتا تھا. او مسلمانوں جب تم نے خود ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، اب اس کے نام کو واپس پلٹا دو، اب مدینہ نہ کہا کرو، دوبارہ یثرب کہا کرو. کہتے بس یہ اعلان سننا تھا، مسجد سے متصل ایک گھر تھا جس میں جناب ام البنین رہا کرتی تھی، بی بی نے اعلان سنا حسین مارا گیا. کہتے ہیں بوڑھی خاتون، راوی کہتا ہے میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سات برس کے بچے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بی بی نے آواز دی جناب عباس کے بیٹے فضل کو، کہا فضل مجھے مسجد میں لے کر بشیر نے اعلان کیا میں سوال کروں گی، پوتے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اس لیے اب فضل عباس کہا جاتا ہے. فضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، آگے آواز دی کہا بشیر کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نہیں جانتا تھا کون ہے؟ کہا نواسا ہے رسول حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لال حسین. کہا جاتا بی بی کا بس یہ جملہ سننا تھا رہا نہ گیا، نجف کا رخ کیا، اسے کو زمین پہ پھینکا، کہا علی مجھے معاف کر دینا، میرے دودھ نے جا کے کربلا میں اثر دکھا دیا، ہائے عباس نے بے وفائی کر دی. بشیر کو معلوم نہیں تھا یہ عباس کی ماں ہے. کہا بی بی کیا غضب کر دیا تو نے، عباس نے وفا کی تھی. کہا پھر بشیر کیسے مان لوں عباس کے ہوتے میں حسین مارا گیا؟ کہا بی بی نہیں عباس پہلے مارا گیا تھا، حسین بعد میں مارا گیا. کہا میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرد لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا. کہا کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا گرد کا مار نہ روک سکا؟ کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین زمین پہ بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے. کہا بی بی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا بشیر تو نے میرا کینیڈا چلنے کر دیا. کہا کیوں بی بی؟ کہا تو نے کہا میرے عباس کے بازو نہیں تھے، اور وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا. اگر کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. ہائے میرا ابا جب گھوڑے سے گرا بازو نہیں تھے, نہ جانے میرے بیٹے کا منہ زمین پہ لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا. ہائے میرا ابا. اجر حکومت اللہ راوی کہتا ہے کہ بی بی ایک مرتبہ مسجد نبوی سے اٹھتی فوراً جنت النقی کی طرف بڑھی, جا کے قبر کی پائنٹی میں بیٹھی, رو کے کہا کہا یا جناب سیدہ مجھے معاف کر دیجئے گا, آپ کا حسین مارا گیا لیکن بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی, عباس پہلے مارا گیا تھا حسین بعد میں مارا گیا. اجر حکومت اللہ کہتے جناب صحیح محمد حنفیہ نے سنا, میں مزاق تمام کر دیتا لیکن دو جملے پیش کرنا چاہوں گا. جناب محمد حنفیہ نے پورا اعلان نہیں سنا, صرف اتنا سنا حسین کا قافلہ واپس آ گیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ ہیڑ لگائی, دوڑتے ہوئے پہنچے, دیکھا کہ قافلہ آیا لیکن اس کے اندر ایک سفید ریش موجود ہے, سیاہ پرچم بلند ہے. رو کے پوچھا, کہا کہ میرا بھیا حسین کہاں پہ ہے؟ کہا کہ وہ کربلا میں مارے گئے. کہا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا, میرا بھیا عباس کہاں پہ تھا؟ کہا کہ عباس بھی مارا گیا. کہا عباس کے پرچم کو تم نے کیوں لیا ہوا, تم کون ہو؟ کہا چچا پہچانا نہیں, میں علی ابن حسین. جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. آگے بڑھے زین العابدین, سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا, کہا چچا کیا بات ہے؟ کہا زین العابدین تو 23-24 برس کا جوان, یہ تیری داڑھی سے ویز کیسے ہو گئی؟ کہا چچا اپنی پھپھیوں کو یزید کے دربار میں بے مکنہ بے چادر دیکھا. کہتے جناب محمد حنفیہ سے اٹھا نہیں گیا, اٹھا کے لایا گیا. کہا جناب زین العابدین نے, چچا آپ نے دیکھا نہیں تھا, سنا تھا, برداشت نہیں ہوا, میرے دل سے پوچھو, علی اور بطول کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں نے آنکھوں سے دیکھا, بے مکنا ہو بے چادر. نظر حکم اللہ مزدے کہا جاتا ہے بیویاں پہنچ گئی, کس طرح سے پہنچی؟ آخری جملہ سن لیجئے گا. کہتے جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ رسول خدا کے اپنے گھر کے حجرے میں مقبرہ روزہ تھا, جناب زینب کبریٰ نے, سارے لوگ ساتھ میں تھے, دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ رکھا, کہا یا جدہ انی نائیت لے کر بولتے کر حسین, نانا میں آپ کے بیٹے آپ کے نواسے حسین کی شہادت کی خبر لے کے آئی ہوں. ایک مرتبہ داخل ان کا, نانا اگر یہاں پہ نامحرم مرد نہ ہوتے میں کاندھے سے چادر کو اٹھا کے دکھاتی. نانا آپ کی امت میں کتنے قاضی آنے لگائے, نانا مجھ پہ بڑا ظلم کیا, نانا بھائی مارے گئے. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ جناب ام البنین داخل ہوئی, کہا بی بی حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. بڑا گریا کیا جناب ام البنین نے, جناب زینب نے, کہا مادر گرامی میں آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کے آئی ہوں. کہا کیا تحفہ لے کے آئی ہو؟ ایک مرتبہ ایک تھیلے کو کھولا جناب زینب کبریٰ نے, ایک چادر کو نکالا, ایک علم کو نکالا, کہا بی بی یا عباس کا علم ہے. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے علم کو کھولا, دیکھا چاروں طرف تیروں تلواروں کے نشان ہے, دو جگہ سے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے. کہا یہ کس کا علم تھا؟ آپ کے بیٹے عباس کا علم ہے. کہا ہے میرے بیٹے عباس کے ہاتھوں کے نشان باقی ہے. کہا اماں عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے لیکن حسین کو نہیں چھوڑا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھی واسطہ دے کے دو دعائیں مانگوں گا. بہت سے مومنین نے التماع سے دعا کی ہے, دعا صحت ہے حسن بٹ صاحب کے لیے, سید مہپارہ, سید حسن زیدی اور جملہ مومنات جو مریض ہیں. پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ, کہا جاتا ہے کہ جب بی بی جناب زینب کبریٰ جناب سیدہ کی قبر پہ گئی تو کہتے ہیں فوراً ایک مرتبہ سید الشہداء کا کرتا نکالا اور قبر پہ بچھا دیا. جب قبر پہ زلزلہ آیا تو رو کے کہا کہ اما آپ سے کرتا برداشت نہ ہوا, اما میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی, اما میرے بھیا کو مسلسل ضربتیں مار کے ذبح کیا گیا, اما میں نے دامن پھیلا پھیلا کہ سب سے کہا معافی کو مسلم, کیا تم نے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. اما میں نے بڑا گریا کیا, میں نے سب سے پوچھا, عمر ساتھ سے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا لیکن اما پیس دیا. امت نبی نے پروردگارا بی بی کے ان جملوں کا واسطہ, پروردگار جناب زینب کبریٰ کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی عظمتوں کا واسطہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا دوبارہ کہوں گا، کوئی ایسا مرد نظر نہیں آئے گا کہ جو ایک یا دو سال میں اپنے کسی نزدیکی رشتہ دار خاتون کو دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے، لیکن نہ جانے کیا بیت گئی اولاد زہرا پہ، جب جناب عبداللہ نے دیکھا تو جناب زینب کبریٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر ٹوٹ چکی تھی، بیویاں پہچانی نہیں جاتی تھی، ایک سال میں اتنے مصائب پڑے بیویوں پہ، اس کے بعد جو دیکھتا تھا پہچانتا نہیں تھا یہی علی و بتول کی بیٹیاں ہوں گی۔ ایک جملہ میں نے بزرگوں سے سنا، کہا جاتا ہے جب یہ قافلہ پہنچا، ایک سات یا آٹھ برس کی بچی دونوں ہاتھوں میں عصا جناب ام سلمہ کے حجرے سے باہر نکلی اور ایک مرتبہ رو کے کہا، کہا سب واپس آ گئے ہو، میرا بھیا علی اصغر کہاں پہ ہے؟ اے امی، رباب سے پوچھا، اماں آپ کی گود خالی کیوں ہے؟ کہا رباب سب کچھ، ایک مرتبہ کہا فاطمہ صغرا سب کچھ کربلا میں رہ گیا۔ پروردگارا بی بی کے ان جملوں کا واسطہ، بیویوں کے اجڑ جانے کا واسطہ، حاضرین کی تمام حاجات قبول و منظور فرما، پروردگارا بارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شہنا جہان کی مشکلات کو حل فرما۔